خطابت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 282، بامقام جامعہ مسجد صفہ، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 31/5/2002، موضوع اسلام لانے سے پہلے کے گناہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی، موبائل نمبر 0300511979 راول پنڈی۔
حسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اسلام ایک ایسی بھٹی ہے کہ جس سے نکلنے والا انسان کندن بن کر نکلتا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے ماننے والے کے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، برائیاں کیں، ثم تابوا من بعدها، لیکن برائیاں کرنے کے بعد پھر توبہ بھی کر لی، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو اے اللہ کے نبی، تیرا رب تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان برائیاں کرنے والوں نے جب توبہ کی، ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پوجتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو حق کے علاوہ قتل نہیں کرتے، اگر اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو قتل کرتے ہیں، ورنہ نا حق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ بدکاری بھی نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو یہ جرم کرے گا قیامت کے دن اس کے گناہوں کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا، یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے عذاب میں اضافہ ہی کیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور یہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیے، فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بدیوں کو، ان لوگوں کی برائیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتی ہے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور ان کو اس بات کا علم بھی ہے کہ اللہ کا نبی یہ سچا نبی ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس دلائل بھی پہنچ چکے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينذرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ انہی آیات کی روشنی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، عمر بن عاص اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقلتو، میں نے اللہ کے نبی سے کہا، ابسط یمینک، اے اللہ کے نبی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے، فلی ابایعک، اس لیے کہ میں آپ کی بیعت کر سکوں۔ فبسط یمینہ، اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ فقبضتو یدی، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فقال، اللہ کے نبی کہنے لگے، ما لک یا عمر، اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ قلتو، عمر بن عاص کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اردت ان اشتریتا، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک شرط لگاؤں، آپ کی بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط آپ کے سامنے ذکر کروں۔ قال تشتری تو ماذا، اللہ کے نبی کہنے لگے، اے عمر تو کیا شرط لگانا چاہتا ہے؟ قل تو، عمر بن عاص نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان یغفر لی، اے اللہ کے نبی میری شرط یہ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، میری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ان یغفر لی، مجھ کو معاف کر دیا جائے۔ قال اما علمتا، اللہ کے نبی کہنے لگے، اے عمر بن عاص کیا تجھ کو پتا نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اے عمر بن عاص کیا تجھ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے ہوئے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے ہجرت پچھلے سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے یا ہجرت کرتا ہے، اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ کی مغفرت بڑی بھاری مغفرت ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر پوچھنے لگا، کیوں لڑ رہے ہو؟ آپ نے جنگ کا مقصد بیان کیا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، وہ کیوں لڑ رہے ہیں، ہم توحید کے متوالے، توحید کو ماننے والے اور پھیلانے والے، اور وہ کفر و شرک کو پھیلانے والے، ہم حق پر وہ باطل پر۔ کہا لڑنے سے ملے گا کیا؟ کہا جو ہمارے ساتھ مسلمان ہو کر لڑے گا اور اگر وہ شہید ہو جائے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے گا۔ کہا جنت خاص گروہ کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے؟ کہا جنت سب کے لیے ہے، کوئی اجارہ دار، کوئی جاگیردار، ٹھیکے دار جنت کا نہیں کہ وہ یہ کہے بس جنت ہمیں ملنی چاہیے۔ کہا مجھے بھی ملے گی، غلام ہوں۔ کہا تو بھی اگر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے اور جنگ میں شریک ہو جائے اللہ اس کے بدلے میں تجھ کو بھی جنت عطا کرے گا. زندگی میں کبھی کوئی عمل نہیں کیا نیکی کا, جنگ میں شریک ہونے سے پہلے مسلمان ہوا, قبول کیا اسلام کو, جنگ میں شریک ہوا, شہید ہوا. اللہ کے نبی کو خبر ملی, اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس آدمی کے سرہانے جس نے زندگی میں نیکی کا کوئی عمل نہیں کیا صرف اسلام کو قبول کیا اور میدان جنگ میں شرکت کر کے شہادت کے رتبے پر پہنچا, میں نے اس کے سرہانے 72 حوروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اسلام اپنے سے پہلے ہوئے ہوئے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے, لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دور میں نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھا اور مسلمان. اور ان کا جرم کیا تھا؟ ایک بدبخت کتاب لکھتا ہے اور وہ کتاب مارکیٹ میں بکتی ہے, اور اس آدمی کے بارے میں لکھی جاتی ہے جس کا جرم یہ ہے کہ وہ شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا, ابو سفیان بن حارث. اور اگر یہ علی کا باپ ہوتا تو علی کے باپ ابو طالب جو مسلمان نہ ہوئے تھے, کفر کی حالت میں مرے تھے, ان لوگوں نے ان کو بھی علیہ الصلات والسلام لکھ کر انبیاء سے بڑھا دیا, کیونکہ ان کے نزدیک امامت کا رتبہ نبوت سے بڑھ کر ہے. اور دلیل قرآن کی آیت کی تحریف کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, اللہ نے ان کو آزمایا, جب وہ آزمائش پر پورے اترے تو اللہ تعالی نے ابراہیم نبی کو امامت کا رتبہ دے کر کہا کہ میں نے تجھ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا. اس لیے ان کے نزدیک امامت کا رتبہ نبوت سے بڑھ کر ہے. وہ ابو طالب جس نے اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے مجھے پتا ہے کہ تیرا دین سچا دین ہے, اگر مجھ کو ملامت کا ڈر نہ ہوتا میں تیرے دین کو قبول کرتا, لیکن اموت علی دین عبد المطلب, آج میں تیرے دین پر نہیں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جہنم میں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھولتی ہیں. ایسے کافر کے بارے میں ہماری حکومت نے ہمارے بچوں کی کورس کی کتابوں میں ابو طالب کے نام پر علیہ السلام لکھا, اس لیے لکھا کہ یہ علی کا باپ تھا, اگر یہ علی کا باپ نہ ہوتا کسی اور صحابی کا باپ ہوتا اس کے باپ کے نام پر کبھی علیہ السلام نہ لکھا جاتا. اور وہ جس کا نام ابو سفیان بن حارث ہے وہ اسلام لانے کے باوجود ان کی نگاہوں میں نعوذ باللہ اتنا ذلیل ہے. مصنف لکھتا ہے جس کی کتاب بازار میں بکتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابو سفیان اسلام لانے کے باوجود, کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کا تعلق اسلام سے کوئی نہ تھا. اور کون تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ؟ مانا کہ پوری زندگی اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے رہے. فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکے سے نکلتے ہیں, حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکے سے نکلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے, بھیس بدلتے ہیں کہ کہیں اسلام لانے سے پہلے ہی قتل نہ کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی کے پاس آئے, نبی نے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا, اپنا چہرہ پھیر لیا. ابو سفیان پھر پلٹ کر آئے, اللہ کے نبی نے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا, اپنا چہرہ پلٹ لیا, آپ نے منہ پھیر لیا. کون تھا ابو سفیان اور کون تھی اس کی بیوی ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کیا, جگر کو چبایا, سید الشہداء نبی کے چچا کا
پیٹ چاک کر جگر کو چبانے والی ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے والا ابو سفیان جنگ احد کے خاتمے پر کہتا ہے، کیا تم میں محمد ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا، ابو سفیان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا جائے، کہا تم میں ابو بکر ہے، کوئی جواب نہ دیا گیا، کہا تم میں عمر ہے، کوئی جواب نہ دیا گیا، کہنے لگا شکر ہے کہ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی تینوں کے تینوں چلے گئے، حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا، کہا اللہ کے دشمن، اللہ کا نبی بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے اور عمر بھی زندہ اور تیری باتیں سن رہے ہیں، کہا یہ جنگ ایک ڈول کی مانند ہے، تمہارے لوگوں کا مسلح کیا گیا، نہ میں اس سے راضی تھا اور نہ ناخوش ہوں، حبل کی جے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں، اللہ کے نبی اس شرکیہ دعوت کو برداشت نہ کر سکے، کہا عمر جواب دو، کہا کیا جواب دوں، کہا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، کہا یہ جنگ ہوئی بدر میں تم نے مارے، احد میں ہم نے مارے، برابر معاملہ ہوا، اللہ کے نبی کہنے لگے عمر اس کو بتلاؤ جواب دو، اللہ کے نبی کیا جواب دوں، کہا اس کو کہو تمہارے مقتول جہنم میں گئے اور ہمارے مقتول جنت میں گئے، تم ہمارے مقابلے میں کہاں آ سکتے، یہی ابو سفیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پھر جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے کے لیے ابھی مکے سے باہر نکلے ہیں ان پر نظر پڑتی ہے، اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، نبی کا چچا زاد بھائی ہے، اور کہتا ہے چچا اللہ کے نبی نے مجھ سے نظر پھیر لی ہے، جاؤ اللہ کے نبی کے ہاں میری سفارش کرو، نبی کے تیور بدلے ہوئے تھے، نبی نے اپنا چہرہ پھیرا، میں نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے بھی تیور بدل لیے، میں نے عمر کو دیکھا، عمر اس سے زیادہ غضبناک ہوا، اور صرف غضبناک نہ ہوا، میرے پیچھے ایک انصاری کو لگا دیا اور کہا اے بدبخت تو وہ تھا کہ جس نے نبی کو اذیت دی، نبی کے صحابہ کو اذیت دی، نبی سے ساری زندگی لڑتا رہا، چچا مجھ کو بچاؤ اس کی اذیت سے، نبی کے پاس پیش ہو کر نبی کے ہاں میری سفارش کرو، میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے وہ بھی میرا بھتیجا ہے، لیکن میرے دل میں اس کا احترام، صرف احترام ہی نہیں، اس کا رعب اور دبدبہ میرے سینے میں، میرے دل پر جمع رہتا ہے، میری جرت نہیں کہ میں اس کے سامنے تیری بات کر سکوں، ہاں اگر کوئی موقع آیا میں اس کے سامنے تیری سفارش کر سکوں گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب ملے، ابو سفیان علی ابن ابی طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے اے علی جاؤ اللہ کے نبی سے میری سفارش کرو، اپنے تیور کو بدلیں، نگاہ شفقت مجھ پر بھی ڈالیں، محبت کی نگاہ سے مجھ کو بھی دیکھیں۔ حضرت علی نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عباس نے جواب دیا تھا، مجبور ہو گئے، انصاری کو روک دیا گیا کہ تم اس کو اذیت نہ دو، اگر آج اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی ابو سفیان سے ناراض ہیں تو اسلام قبول کرنے پر کل ان سے راضی بھی ہو جائیں گے، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں جہاں اللہ کا نبی کا خیمہ ہوتا میں اس کی دہلیز پر جا بیٹھتا، میرا بیٹا جعفر کھڑا رہتا، نبی اپنے خیمے سے باہر نکلتے لیکن میرے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد پھر اپنا چہرہ پھیر لیتے، مجھ کو اتنا غم ہوتا، اتنا دکھ ہوتا کہ جس کو میں بیان تک نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس یہ پیغام بھیجا، اے اللہ کے نبی، یا تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں ورنہ میں اور میرا بیٹا آپ کے خیمے کے سامنے اونڈھے منہ لیٹ جائیں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اس بھوک کی حالت میں لیٹے رہیں گے اور اس وقت تک لیٹے رہیں گے جب تک آپ ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کو پیغام ملا، رقت طاری ہو گئی، نبی خیمے سے باہر نکلے، نگاہ شفقت ابو سفیان کے چہرے پر ڈالی، ابو سفیان بھی خوش ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا، ابو سفیان نبی کے قافلے کے آگے آگے، نبی کے اونٹ کی رکاب تھامے ہوئے آگے آگے، نبی کا خدمت کار خادم بن کر آگے آگے۔ غرض یہ تھی کہ جو نبی مجھ سے ناراض ہے، کاش نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے کہنے پر اعلان کر دیا، کہا آج کے بعد، مکہ میں داخل ہونے کے بعد، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتا ہے، محمد اس کو بھی پناہ دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے گھر کو بند رکھتا ہے اس کو بھی پناہ ہے، جو حرم میں جاتا ہے اس کو بھی پناہ ہے۔ مکہ فتح ہوا، حنین کا واقعہ پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر حنین کی طرف گئے، اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ پر تیروں کی بارش کی گئی، مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو گیا، چند افراد اللہ کے نبی کے پاس رہ گئے، دائیں ہاتھ پر آپ کے چچا عباس تھے اور بائیں ہاتھ پر نبی کا چچا زاد بھائی ابو سفیان، نبی کے گھوڑے کی رکاب تھامے ہوئے تھا۔ ابو سفیان کہنے لگے، آج موقع ہے، میں اپنے سارے گناہوں کو مٹاؤں گا، آج موقع ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی کو راضی کر کے دکھاؤں گا، آج موقع ہے کہ جتنی عدالت میں نے اللہ کے نبی سے کی، اسلام سے کی، نبی کے صحابہ سے کی، آج میں اس ساری دشمنی کو ختم کر کے اسلام کی محبت کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ صحابہ منتشر ہوئے، چند رہ گئے، جس میں حضرت عباس اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دائیں اور بائیں کھڑے تھے۔ ابو سفیان نے اپنی تلوار کی نیام توڑ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر جھپٹے، اللہ کے نبی نے جھپٹتے ہوئے اس انسان کو دیکھا، اپنے چچا عباس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تیرے چچا کا بیٹا، حارث کا بیٹا ابو سفیان ہے، اے میرے بھتیجے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ آج اس سرزمین پر ابو سفیان کو معاف کر دے اور اس پر نگاہ شفقت ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، اے عباس، گواہ رہنا کہ آج کے بعد میں ابو سفیان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا، خود معاف نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ، اس سے پہلے ابو سفیان نے جتنے گناہ کیے، جتنی دشمنی کی، جتنی عداوت کی، اے اللہ، اس کی ساری دشمنی اور عداوت کو معاف فرما دے۔ ابو سفیان کو سند مل گئی، ابو سفیان نے نبی کی شفقت والی نگاہ دیکھی، دشمنوں پر جھپٹنے کی بجائے پہلے نبی کے پاس آئے، نبی کا پاؤں جو رکاب میں تھا نبی کے پاؤں پر بوسا دیا اور پھر دشمنوں کے خلاف، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکل گئے۔ یہ اس کے ایمان کی کہانی تھی، اور پھر ان کی حالت یہ ہو گئی، بعد میں اسلام لائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب ان کو اپنے گناہ، اسلام کی دشمنی اور عداوت یاد آتی، زارو قطار رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے بارے میں پوچھا، جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا، مجھ کو علم نہیں۔ کہا یہ میرے چچا کا بیٹا ابو سفیان ہے اور اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے آنے والا اور مسجد میں سب سے بعد جانے والا اور اللہ کی عبادت میں اپنے دن اور رات لگانے والا. موت سے چند دن پہلے اپنی قبر کو خود کھودا, اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو وصیت کرنے لگے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش پر کوئی نہ روئے. اس لیے نہ روئے کہ اسلام لانے کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ رب جو اسلام لانے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ بدبخت حضرت ابو سفیان کو اس میں شامل نہیں کرنے دیتے. اور جرم کیا ہے؟ جرم صرف یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نبی کے سالے کا باپ تھا. اگر ان کا باپ نہ ہوتا ان کے ساتھ ایسی دشمنی نہ کی جاتی. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ ہو یا تابعین, آج کے دور کا کوئی ظالم پاپی ہو یا گزرا ہوا, 99 نہیں 100 آدمیوں کا قاتل ہو, اگر وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. کا 40واں ہے, کیا میں اور میری والدہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں جبکہ 40ویں میں پکائی گئی کوئی چیز بھی نہیں کھائیں گے نہ پیئیں گے؟ اگر آپ میں اتنی جرأت ہے کہ آپ وہاں جا کر ان لوگوں کے سامنے حق بات واضح کر سکیں, ان کو بتلا سکیں کہ یہ حلال نہیں حرام ہے, بدعت ہے سنت نہیں ہے, ثواب نہیں گناہ کا کام ہے, اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرأت ہے تو ضرور جائیے اور وہاں جا کر ان کو تبلیغ کیجیے. اور اگر منہ بند کر کے وہاں بیٹھنا ہے, بات نہیں کرنی ہے, اسلام کی حکامیت واضح نہیں کرنی ہے, تو ایسی مجلس جو گناہ پر منعقد کی جائے, ایسی مجالس میں شرکت کرنا بھی جرم ہے, صحیح نہیں, آپ وہاں نہ جائیے. پاک بھارت موجودہ بحران میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑا جا سکتا ہے اور فوج کے لیے چندہ جمع کیا جا سکتا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑا جا سکتا ہے اور لڑنے والی فوج کے لیے چندہ بھی جمع کیا جا سکتا ہے. اور غرض اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک باقی رہے گا, ملک باقی رہیں گے تو ہماری مساجد اور مدارس باقی رہیں گے, اگر ملک نہ رہا تو نہ مساجد رہیں گی نہ مساجد. اگر یہ غرض ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسلام کی نظر میں حضرت حمزہ اور حضرت حسین کی شہادت میں کیا فرق ہے؟ اسلام کی نظر میں حضرت حمزہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سید الشہداء, میرا چچا حمزہ سارے شہیدوں کا سردار ہے, جو گزر گئے ان کا بھی سردار ہے, جو آنے والے ہیں ان کا بھی سردار ہے. یہ لقب اللہ کے نبی نے حضرت حمزہ کو دیا. حضرت حمزہ کی لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی تھی, حضرت حمزہ کی لڑائی مشرکین مکہ سے لڑائی تھی, اور حضرت حسین کی لڑائی من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے. شہادت کا یہ رتبہ کم ہے, حضرت حمزہ کی شہادت کا رتبہ اونچا ہے. وہ اسلام اور کفر کی لڑائی لڑ رہے تھے اور یہ اپنی عزت اور اپنا مال بچانے کے لیے لڑ رہے تھے, یہ فرق ہے دونوں. عید میلاد النبی کے چاول اور کھیر کھانا کیسا ہے اور اسلام میں سالگرہ کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں سالگرہ کا کوئی تصور نہیں, سالگرہ عیسائیوں کی سنت ہے, اور عیسائی چونکہ اپنے نبی کی سالگرہ مناتے ہیں, مسلمانوں نے بھی عیسائیوں کی دیکھا دیکھی, چونکہ ہماری حکومت پر بھی امریکہ مسلط ہے
اور ہمارے عوام کے ذہنوں پر بھی عیسائی مسلط ہیں. انہوں نے اپنے نبی کی سالگرہ منائی, ہم نے بھی عید میلاد منانی شروع کر دی. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
عید میلاد النبی کے موقع پر پکے ہوئے چاول یا کھیر کھانا جائز نہیں ہے, غلط.
حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھا؟ کسی نے بھی نہیں پڑھا, کیونکہ سامنے وہ کوفی دشمن تھے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. رسول کریم کے پیدائش کا صحیح تاریخ دن کون سا ہے؟ دن سوموار کا ہے, جس پر سب کا اتفاق ہے. تاریخ 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول جس میں اختلاف ہے. میں شہباز کی مستی شامل, یہ وحدت الوجود کی تعلیم ہے کہ اللہ اور شہباز کلندر کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. جب اللہ مست ہوتا ہے شہباز بھی مست ہو جاتا, یہ کفر ہے. کیا اہل کتاب مشرکوں کو سلام کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے اہل کتاب کو سلام کرنے سے منع کیا ہے, اور اگر اہل کتاب سلام کہیں تو وہ علیکم صرف اتنا جواب دینے کی اجازت دی ہے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم جو درود اے کہہ کر بھیجتے ہیں وہ رسول سنتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں موجود ہیں. اگر اللہ کے نبی موجود ہیں اور سنتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مصلے پر اپنے مولوی کو نہ کھڑا کرے, اللہ کے نبی کو کھڑا کرے, کیونکہ اللہ کے نبی موجود ہیں. اور جہاں نبی موجود ہے وہاں کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس مصلے پر کھڑا ہو کر امامت کروائے. پھر منبر رسول پر بھی اللہ کے نبی کو بٹھائیں, اپنے کسی پیر طریقت کو نہ بٹھایا کریں اگر اللہ کے نبی موجود ہیں. اور اگر موجود نہیں پھر یہ کہانی بنانے کی ضرورت نہیں. کیا رسول کریم نور تھے یا بشر؟ قرآن و حدیث میں تو بشر تھے. اگر آپ ان کو نوری قرار دیتے ہیں پھر جو سید قوم ان کی نسل سے چلی ہے ان کو کیا کہیں گے, نوری یا بشری؟ اور اگر وہ نوری ہے تو جا کر چیک کر لیں. کیا تمام فرقوں والوں نے اپنے قرآنوں کے ترجمے تبدیل کیے ہیں؟ قرآنوں کے ترجمے بدلے نہیں ہیں, قرآن کی تشریح لوگوں نے بدلی ہے. ہر فرقے نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے مسلک کو بچاؤں. کیا نبی کی پیدائش پر خوشی منانا جائز ہے؟ کیا یہ نعت درست ہے؟ تحشر رہے ساتھی آباد یہ میں تحشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ. نبی کی پیدائش پر اگر خوشی منانا جائز ہوتا تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق پہلے مناتے, جب انہوں نے نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے. اور یہ نعت جس میں کہیں ساقی کا ذکر ہے کہیں میں خانے کا ذکر ہے, میں خانہ شراب خانے کو کہتے ہیں. اگر آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ نبی کے ساتھ شراب کا لفظ اور میں خانے کا لفظ اور ساقی کا لفظ لگائیں, یہ آپ کی ذہنیت ہے. ایک شخص کی دو بیویاں ہیں, چھوٹی کو سامان بنا کر دیتا ہے بڑی کو نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انصاف نہیں کرتا قیامت کے دن آئے گا, دو بیویاں ہیں انصاف نہیں کرتا قیامت کے دن آئے گا اس کا آدھا حصہ جسم کا مرا ہوا ہوگا. حضور پاک کے زمانے میں کیا عورتیں مساجد میں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی؟ ہاں نبی کے زمانے میں مساجد میں عورتیں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی, اور اللہ کے نبی نے کہا بھی تھا کہ اللہ کی ان لونڈیوں کو مساجد میں جانے سے منع نہ کرنا اگر یہ تم سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کرے. کیا نماز میں رفع الیدین ضروری ہے, اور جو جاننے کے باوجود رفع الیدین نہیں کرتا اس کا کیا حکم ہے؟ رفع الیدین نبی کی سنت ہے, اور جس کو پتا بھی لگ جائے یہ نبی کی سنت ہے وہ نہیں کرتا وہ بدبخت ہے, نبی کی سنت کا تارک ہے, اور یہ کتنا بڑا خسارہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا, دونوں ہاتھ بلند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لکل اصبعین حسنہ, اللہ ہر انگلی کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا. ظہر کی نماز میں صرف فرضوں میں 9 مرتبہ رفع الیدین کی جاتی ہے, 90 نمبر صرف ظہر کے 4 رکعتوں میں اس کی نماز سے کاٹ دیے جاتے ہیں. پورے دن میں کتنے نمبر کٹے, پورے مہینے اور سال میں اور اس کی زندگی میں کتنے نمبر کٹے, بے شمار نمبر کٹ جاتے ہیں. اور ایسا بدبخت جو نبی کی سنت پر عمل نہ کرے اس کی نماز ایسی نقص والی ہوتی. بھینس حلال ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں وہ بہیمت الانعام, اللہ نے چوپایوں کو حلال قرار دیا جس کے 4 پائے ہوں. پھر گدا بھی حلال ہونا چاہیے, لیکن اللہ کے نبی نے گدے کو حرام قرار دیا. کتے کو درندوں میں, چیتے کو, شیر کو درندوں میں شامل کر کے ان کو حرام قرار دیا. جو حرام ہے وہ حرام ہے,
اور چونکہ بھینس کو نہ درندے میں آتی ہے کچلی والے دانت اس میں نہیں اس کا شمار ہوتا، اس لیے یہ حلال ہے۔ جمعے کے بارے میں کتنی سنتیں ہیں، فرض سے پہلے اور فرض کے بعد۔ فرض سے پہلے آپ دو پڑھ لیں، چار پڑھ لیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے اور استطاعت ہے، اور فرضوں کے بعد اگر مسجد میں پڑھیں تو چار، اور گھر میں پڑھیں تو دو۔ یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے پچھلی صف میں اکیلے آدمی کی نماز کا، اکیلا آدمی اگر نماز پڑھے صف پہلی میں شامل نہ ہو، اکیلا کھڑا ہے، جگہ نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اگلی صف میں سے ایک آدمی کو کھینچ لیا جائے یا انتظار کر لیا جائے کسی دوسرے آدمی کا کہ وہ آ جائے اور اس کے ساتھ مل کر صف میں کھڑا ہو جائے۔ آخری قعدے میں قرآن کی یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز قصر تین دن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو تین دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ مسافر ہیں، مہاجر ہیں، ہجرت کی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ جی پی فنڈ پر سود کے حلال ہونے پر آپ منفرد ہیں، جی پی فنڈ پر سود نہیں ہے، اس کا علماء نے فتویٰ دیا ہے، ایک نہیں کئی علماء ہیں۔ کیا جمعے کے خطبے میں نعرے مارنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ہمیں بھی مارنی چاہیے۔ خطبہ سننے کے لیے واعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس کو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ خطبہ سن رہے ہیں، خطیب بھی نعرے مار رہا ہے اور آپ بھی نعرے مار رہے ہیں، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ کیا سبیلوں سے دودھ پانی وغیرہ لینا پینا جائز ہے یا سبیلے لگانا عید میلاد کے موقع پر؟ اگر کسی سبیل پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سبیل حسین ہے یا سبیل نبی ہے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ ہاں اگر سبیل پر لکھا ہوا ہے سبیل اللہ، اللہ کی سبیل، اللہ کے نام کی لگائی ہوئی سبیل، ایسی سبیل سے پانی پینا جائز ہے، اور خاص کر ان ایام میں، وہ محرم کے ایام ہو یا عید میلاد کے، ایسے موقع پر لگائی جانے والی سبیلوں سے نہ پانی پیا جائے نہ کھانا کھایا جائے۔ حضرت حسین کے قتل میں اگر یزید ملوث نہیں تھا تو اس نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ اور اگر یہی سوال کر دیا جائے کہ حضرت عثمان کے قتل میں اگر حضرت علی ملوث نہیں تھے تو بتاؤ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلینوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ جو جواب اس کا ہے وہی جواب اس کا ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تین باتیں لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف ناحق جنگ کی، حضرت علی پر سب و شتم کی، بدعت ایجاد کی اور اس پر لان تان کی، اور اس حضرت اور یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ ولی عہد کو مقرر کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، سارے صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر، اور حضرت علی پر سب و شتم کی رسم حضرت معاویہ نے ایجاد نہیں کی، یہ جھوٹے لوگوں نے تاریخ میں یہ بات داخل کر دی ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں رکھتے کہ وہ اس قسم کا غلط کام کرے۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ نے جو حضرت علی کے خلاف لڑائی لڑی، اس میں حضرت معاویہ یہ کہتے تھے، اے علی عثمان کے قاتل مجھ کو دے دو اور اقتدار تم مجھ سے لے لو، شام کا سارا اقتدار تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو مجھے حوالے کرو۔ لیکن حضرت علی مجبور تھے، وہ حضرت عثمان کے قاتل ان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حکومت کے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا انہی قاتلین عثمان نے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا معنی کیا لیا جائے؟ اللہ کے نبی علی کے دوست ہیں اور علی ہمارا دوست ہے، ہر مسلمان کا دوست ہے، علی ابو بکر کا بھی دوست ہے، عمر کا بھی دوست ہے، عثمان کا بھی دوست ہے، اس لیے علی نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام ابو بکر رکھا، تیسرے کا نام عمر رکھا، چوتھے کا عثمان رکھا، اور یہی کام حضرت حسین اور حضرت حسن نے بھی کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں یہ بات کہنے میں کہ نبی کا دوست علی اور علی نبی کا دوست اور ہمارا دوست بھی علی، ہم علی کے دوست، یہ ہم سب صحابہ کے دوست۔ ایک شخص یہ کہتا ہے جہاں بھی بیٹھے، جس مجلس میں بھی بیٹھے، کہ تم ہی ٹھیک ہو، ایسا آدمی منافق آدمی ہے جس کو صحیح اور غلط کی پہچان بھی ہو، اور پھر جس مجلس میں بیٹھے اس مجلس والوں کو خوش کرنے کے لیے کہے تم ٹھیک ہو، صراط مستقیم پر جنت میں جانے والوں تم ہی ہو،
ایسا آدمی منافق ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.